یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یعنی وہ چیز جو تمہاری ریچ میں ہے، پہنچ میں ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، لیکن اسی وقت منع کر دیا جائے کہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا، حالانکہ وہ حلال بھی ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، لہذا آزمایا گیا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان مکہ جا رہے تھے تو راستے میں پرندے ان کے ہاتھوں کی پہنچ تک آ گئے، قریب قریب اڑ رہے تھے، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کو پکڑے. اب دیکھیں کتنی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اگر کوئی چڑیا اندر آ جائے دل چاہتا ہے کہ اس کو پکڑ لیں، تو وہ تو ان کے سروں کے آس پاس منڈلا رہی تھی، ہاتھوں کی پہنچ میں تھی، لیکن کہا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا. کیا ڈسپلن ہے، کیا صبر ہے، کیا ضبط نفس ہے، کیا سیلف کنٹرول ہے. سیلف کنٹرول اسی سے تو آتا ہے انسان کو کہ جو چیز وہ کر سکتا ہے پھر وہ اس کو نہ کرے اور اپنے آپ کو روک لے. روزے میں یہی ٹریننگ تو دی جائے گی. اور جو شخص اپنے نفس پر قابو پالے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے، کیونکہ نفس کی خواہش پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے. فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، یعنی کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، یعنی جس کو مارا گیا اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ورث تھی اس کی اور کتنا جانور اس کے بدلے میں دیا جانا چاہیے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ احکامات کی خلاف ورزی، وہ گناہ توبہ کے ذریعے معاف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر کفارہ بھی دے، جرمانہ بھی پے کرے. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اس کو کھا سکتے ہو، یعنی احرام کی حالت میں سمندری شکار مچھلیاں وغیرہ پکڑی جا سکتی، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، یعنی ساتھ بھی لے جا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا. بس تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مکہ والوں کے لیے خاص طور پر کعبہ ان کی معاش کا ذریعہ بھی ہے، اسی کی وجہ سے انہیں امن نصیب ہے، اور حاجیوں کی آمد کی وجہ سے انہیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں جس سے ان کی زندگیاں قائم ہیں، ورنہ مکہ میں تو نہ کچھ اگتا ہے اور نہ ہی مزید کچھ کمانے کے اور وسائل ہیں. مکہ والوں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کس کے ذریعے ہے؟ حاجیوں کی آمد کے ساتھ جو خرید و فروخت ہوتی ہے. اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، یعنی کتنے جانور وہاں لے جا کے ذبح کیے جاتے ہیں، تو کہیں گوشت کی کمی ہو سکتی ہے وہاں، یعنی اللہ نے خوراک کا زبردست بندوبست کر دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالی سزا دینے میں بھی سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم بھی ہے. رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کا ذکر یہاں اکٹھے کیا ہے، لیکن یاد رکھو رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے محبت رکھتا ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہے نا، وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ ہم سے یہ چاہتا کہ ہم مہذب انسان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، کیونکہ اس نے اچھے انسانوں کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جو ایک بہترین جگہ ہے، وہاں ہر ایک کا داخلہ ممکن نہیں، صرف مہذب لوگ اندر جا سکتے ہیں جو اس جنت کے اہل ہوں، کیونکہ اگر ہر ایک کو وہاں جانے کی اجازت مل جائے، چور کو بھی، ڈاکو کو بھی، زنا کرنے والے کو بھی، بغاوت کرنے والے کو، سرکشی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو، وہ جا کے جنت کا نقشہ کیا بنا دیں گے؟ پھر جنت کیسی ہو جائے گی؟ پھر تو جنت میں بھی امن نہیں رہے گا. اب دیکھیے، اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا تھا جس کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا، اور پھر ہر خلاف ورزی اور ہر نافرمانی اور ہر وہ کام کیا جو اللہ کے حکم کے موافق نہ تھا. ہم نے کہا کہ ہم یہاں بہت اچھے مسلمان بن کر رہیں گے، لیکن ہم نے اس کی لاج نہ رکھی. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھا جا رہا ہے کرتے کیا ہو، لیکن اس کے بعد دوسرا کوئی چانس نہیں. وہاں نہیں اندر جا سکتے جب تک توبہ نہ کر لو، جب تک گناہ چھوڑ نہ دو، اور جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لو، اچھے انسان نہ جب تک بن جاؤ. پھر فرمایا، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو. اب دیکھیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں، تو پاک اور ناپاک دونوں تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے نا. سب کو پتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی دو الگ کیفیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے، صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، پاک عمل ہی اوپر اٹھتا ہے، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے. لہذا اپنے کھانے پینے میں پاکیزگی، اپنے صنفی تعلقات میں پاکیزگی، پھر جسمانی طہارت، عبادت کے وقت پاکیزگی، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، تو ایک مومن کی ساری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزرتی ہے. پاکیزگی کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، الطہور شطر الایمان. لہذا ہم سب کو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور بڑی بات پہ نہیں، معمولی چیزوں پہ ہو رہا ہے. ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اگر ہم پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. تو پاکیزگی اور ناپاکی برابر نہیں، خواہ تمہیں ناپاک چیز کتنی اچھی لگے. پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. کثرت سوال چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ناپسندیدہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگوں سے زیادہ سوال کرتے ہیں تو ان کو زج کر دیتے ہیں. اگر ہم کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سوال جواب شروع کر دیں تو وہ بھی اس کو ناگوار گزرتا ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب ہم بہت بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، ناپسندیدہ ہے. تو ہمیں اس چیز سے روک دیا گیا، اور خاص طور پر صحابہ کرام کو فرمایا، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. جب انسان بہت سوال کرتا ہے تو پھر جو حکم آتا ہے اس کے جواب میں، وہ ضروری نہیں کہ اس پر عمل بھی کر سکے، مشکل ہو جاتی ہے، پھر انسان اس حکم کا انکار بھی کر دیتا ہے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ اس قسم کے توہمات کو مانتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کی پیروی کرنی چاہیے، باپ دادا کی نہیں. اب دیکھیے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم باپ دادا کے بہت سے طریقوں سے بالکل ہی منحرف ہو چکے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے دین کس کو بنا رکھا ہے؟ دین وہی ہے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. تو ہمیں دین کے معاملے میں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جس کا پیچھے ذکر ہے. آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری یعنی قرآن مجید، اور آؤ پیغمبر کی طرف کہ اس قرآن کی جو وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کو لو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بہت سے لوگ اس آیت کا مفہوم کیا سمجھ لیتے ہیں، لوگ جو مرضی کرتے رہیں ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں بس اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اس سے وہ کیا دلیل لیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں. لیکن اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی پوری کوشش کر چکے اور لوگ پھر بھی سیدھے نہ ہوں، پھر بھی وہ غلط رستوں پر ہی چلنا چاہیں، تو اس کے بعد پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری نہیں، پھر تم اپنی فکر کرو، کوئی اور اگر گمراہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. تو ہر شخص پر سب سے بڑی ذمہ داری جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی وہ کس کی ہے؟ اپنی ذات کی. جہاں تک دوسروں کی ذمہ داری ہے تو ان کو صرف بتانا ہی کافی ہے، ان کے عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں، ان کے بہاف پر آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا، ایز لانگ ایز آپ ان کو سمجھا چکے. ہاں اگر ان کو منع نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، تو پھر آپ کی پوچھ ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو میں نے کہا نا کہ پھر پوچھ ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس کو پکڑے نہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں لپیٹ لے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روک سکتے ہوں پھر نہ منع کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سبب سے ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے. یعنی جب مصیبت آئے گی تو صرف ان پر نہیں آئے گی، جو منع نہ کرے وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جب انسان کو غلط چیز دیکھے تو بتا ضرور دے. بعض وقت لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے پیار محبت اور خیر خواہی کے ساتھ بتائیں گے تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا محسوس ہو، لیکن جب انہیں ہوش آئے گی، جب سمجھ آئے گی، تو وہ آپ ہی کے قدردان ہوں گے. آپ دیکھیے جب ساسیں فوت ہو جاتی ہیں نا تو بڑی اچھی لگنے لگتی ہیں، خصوصاً جب خود ساس بن جاتے ہیں، پھر ان کی مثالیں دیتے ہیں، اللہ بخشے ہماری ساس بہت اچھی تھی، وہ یہ کہا کرتی تھی، وہ یہ سمجھاتی تھی، وہ یہ کہتی تھی. تو اس لیے اگر آپ ساس بھی ہیں اور بہو کو کوئی اچھی بات کہنی ہے تو پیار سے کہہ دیں، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے آج اس کو نہ سمجھ آئے، لیکن کل جب آپ دنیا میں نہ ہوں تو وہ آپ کو یاد کرے اور آپ کا یہ بتانا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. پھر فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. موت کا وقت، موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اس کو بھولا رہے، اس کا ذکر نہ کرے، اس کو یاد نہ کرے، اس میں غور و فکر نہ کرے اور اس کی تیاری نہ کرے. تو یہ مصیبت الموت سے بھی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ موت کا کثرت سے تذکرہ کرنا انسان کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے اور انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. اور خاص طور پر نماز میں موت کو یاد کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے. اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو، یعنی ایسے انسان کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا، یعنی اس کی وہ آخری نماز. اور ہر ایسے کام سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے، یعنی جس کے بعد شرمندگی ہو، ان کاموں کو کرو ہی نہ. یہاں پر ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کی شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تو غیر مسلموں میں سے ہی دو گواہ لے لیے جائیں، پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے. یعنی شک کس بات کا؟ کہ انہوں نے کچھ خیانت کر دی ہے، وصیت میں تبدیلی کر دی ہے، تو پھر نماز کے بعد وہ مسجد میں ہی رکیں اور اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی رعایت نہیں کریں گے، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت گواہی دینے کے زیادہ اہل ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فسق کے ساتھ پھر ہدایت نہیں ملا کرتی. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ وہ ادب کو اختیار کرتے ہوئے کہیں گے، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے خود اپنے علم کا اظہار کرنے لگے. یاد رکھیے، علم کا ایک ادب بھی ہوتا ہے اور علم ادب کے ساتھ آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی جب سوال کریں گے پیغمبروں سے، آپ دیکھیے پیغمبروں کا بھی ایک مقام ہے، تو انہیں پتا بھی ہوگا تو وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آپ سب سے زیادہ غیب جانتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارا علم تو کچھ نہیں. جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ بھی ادب ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ آگے سے فوراً جواب نہیں دینے لگتے تھے، پتہ بھی ہوتا تھا تو نہیں بولتے تھے، کیا کرتے تھے کہ آپ زیادہ جانتے، اللہ و رسول عالم. یہی ادب بعد میں بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر رہا کہ اگر کسی مجلس کے اندر کوئی بڑا عالم موجود ہے تو جو باقی لوگ ہیں جن کا علم اس کے مقابلے میں کم ہے تو وہ بڑھ بڑھ کر نہ بولیں، وہ اس کو جواب دینے دیں. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کسی مجلس میں چلے جائیں، اگر مجلس میں سے کوئی شخص سوال کر بیٹھے سپیکر سے، یا وہ جس کو آج آپ نے کچھ سکھانے کا موقع دیا ہے، سوال اس سے کیا جا رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہوتا ہے؟ سب ہی دینے لگتے ہیں، جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہے یا نہیں پتا، کچھ جانتا ہے نہیں جانتا، ہر کوئی اظہار خیال کرنے لگتا ہے. یہ علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے. جب عالم سے سوال کیا جائے تو اسی کو جواب دینے دیں، الا یہ کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ جواب دیجئے اس بات کا. جیسے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو کہا یا دوسروں کا کہ آپ جواب دیجئے، لیکن ادروائز علم کی مجلس کا احترام کیا ہے کہ خاموشی سے سنا جائے اور پھر سوال کے موقع پر خالی ذہن ہو کر جواب سنا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہماری اپنے ایک رائے بن چکی ہوتی ہے کچھ گزشتہ معلومات کی وجہ سے، تو ہم ایک بیریئر قائم کر لیتے ہیں اپنے اور سکھانے والے کے بیچ میں، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہماری سوچ، ہماری مرضی اور ہمارے علم کے مطابق آئے، اور اگر اس سے وہ زیادہ کچھ بتا دے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس علم والے کو وہ بات پتا ہو جو دوسرے کو نہیں پتا، تو پھر اس کو ایکسپٹ کرنے کا بھی آرا ہونا چاہیے کہ انسان سن تو لے، ایک ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. بھئی آپ نے سب کچھ سن لیا، ذرا حوصلہ رکھیں، سنیں، سمجھیں، غور کریں. اور بعض اوقات کسی حکمت کے تحت ایک علم والا شخص پوری بات نہیں بتاتا، آدھی بات بتاتا ہے، تو لقمہ نہ دیں کہ آپ نے آدھی بات بتائی ہے، یہ بھی ہے اس کے آگے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو سوال کے انداز میں کریں. اسی طرح ادب کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ دوسروں کی تعریفیں نہ شروع کر دیں، مثلا آپ اپنی والدہ کے سامنے جا کر بیٹھے ہیں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان سے بات کریں، وہاں بیٹھ کے اپنی ساس کی تعریف نہ شروع کر دیں. ویسے بھی آپ شادی کے بعد ان کو بھی امی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو امی کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ اچھا اب میری بیٹی کی ایک اور بھی امی ہو گئی، یا میرے بیٹے کی کوئی اور بھی امی ہو گئی. قدرتی سی بات ہے، کھلے دل والے تو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور بچوں کو انکریج کرتے ہیں. میں تو اپنے بچوں کہتا ہوں کہ امی کہو، کیونکہ جب تک کہو گے نہیں وہ فیلنگ نہیں آئے گی، وہ مقام عزت اور مرتبہ نہیں دے سکو گے. تو پھر جب وہ ادب اور احترام نہیں ہوگا تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح جب ایک عالم کے سامنے بیٹھے ہوں تو دوسرے عالم کی تعریفیں نہ شروع کر دیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے. جب ایک دوست کے پاس بیٹھے ہیں تو دوسرے دوست کی تعریفیں نہ شروع کر دیں. جب اپنے شوہر کے سامنے بیٹھے ہیں تو اپنے بھائی یا باپ کی تعریفیں نہ کریں. یہ ہوتی معمولی باتیں ہیں لیکن اس سے سامنے والا غمگین ہوتا ہے کہ اچھا مجھ سے بڑھ کر کسی اور کی اہمیت. حالانکہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، شوہر کا اپنا مقام ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ان کا مقام ہے ہماری زندگی میں وہ کسی اور کا نہیں ہے. لیکن بعض وقت ہم اپنی حماقتوں کی وجہ سے بے موقع محل باتیں کرتے ہیں، غیر حکیمانہ باتیں جو اس وقت کرنے کی نہیں ہوتی یا اس کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پھر ہم اپنی ہی قدر کھو دیتے ہیں، پھر رونے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. بھئی پہلے تو ہم نے ہی پہل شروع کی کہ ان کے سامنے کسی اور کو امپورٹنس دے کر. تو یہ تعلقات کو اچھا بنانے کے اور دین کے سکھائے ہوئے جو ادب ہیں ہمارے، ان کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری زندگیاں زیادہ خوشگوار ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعریف ہی نہ کریں اور کسی کو اچھا ہی نہ کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں لیکن موقع محل کے ساتھ، گفتگو کے درست انداز کے ساتھ. تو اس وقت پیغمبر کیا کہیں گے کہ انک انت علام الغیوب. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی عام لوگوں کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے کہ اس وقت کیا کرو. اللہ نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ وہ ایمان لائیں، اسلام قبول کریں. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جب ہمیں کسی خیر کے کام، اچھائی کی کوئی توفیق ہوتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. اسی لیے یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے خود کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، یعنی ایک نشانی کے طور پر آسمان سے کچھ کھانے اتاریے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہوگی. یاد رکھیے، جتنے ہدایت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں پھر ان کی ناقدری اور ناشکری اور پھر ان سے فائدہ نہ اٹھانا انسان کے لیے اتنی ہی بڑی تکلیف کا باعث بھی بن جاتا ہے. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے سبحانک، تو پاک ہے. یہاں پھر آپ دیکھیے ادب, جواب دینے سے پہلے اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیح, اور پھر عاجزی کا اظہار. یاد رکھیے کہ یہ جو تسبیح کرنا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے, کسی ایسی بات کے موقع پر جو درست نہ ہو, کوئی اللہ سے غلط بات منسوب کر رہا ہو یا اور اسی قسم کی کوئی چیز, تو اس موقع پر سبحان اللہ یا سبحانک کہنا بہت فائدے کی چیز ہے. سبحان اللہ صرف اچھی چیز کو دیکھ کر ہی نہیں کہا جاتا, بلکہ ایسے موقع پر بھی کہا جاتا ہے جب کوئی غلط بات کی جا رہی ہو, خصوصاً دین کی نسبت سے. اور پھر آپ نے وہ تسبیح تو روز پڑھنے کی کوشش کی ہوگی, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہم اغفر لی, اللہم ارحمنی, اللہم ارزقنی. اسی طرح ایک اور روایت میں الحمدللہ پہلے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے, آپ نے ایک لاٹھی ماری تو سب پتے گر گئے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے سے الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. ہم یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گناہ جھڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, جھڑتے صفائی ہوتی چلی جاتی, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اختتام پر دل بھی ہلکا ہو چکا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, خطائیں اس کی گرا دی جاتی ہیں. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا, اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا, آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے, آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا, یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یہ تھا ان کا پیغام عیسیٰ علیہ السلام کا. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا, جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے, اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ سچائی. سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, پھر اس کے احکامات کو ماننا, اس کی کتاب کو ماننا, اور جس جس چیز کو اس نے ماننے کا حکم دیا, اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کھرا معاملہ کرنا, سچ پر معاملات کی بنیاد رکھنا. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں کہ اچھے تعلقات میں دو طرفہ رضامندی بڑی خوبصورت چیز ہوتی, وہ ان تعلقات کے اندر بہترین حسن اور خوبصورتی اور ایک سویٹنس پیدا کر دیتی, کہ جس میں دو فریق, وہ دو کوئی بھی ہوں, شوہر بیوی بی ہوں, بہن بھائی ہوں, دوست ہوں, ماں باپ اور بچے ہوں, اگر بچے والدین سے سیٹسفائیڈ ہیں, مطمئن ہیں, خوش ہیں, اور والدین اپنے بچوں سے, تو آپ دیکھیے وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے. اور جس گھر میں کنٹینٹمنٹ نہیں, ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں ہیں, اعتماد نہیں, وہاں کبھی خوشی نہیں ہو سکتی, چاہے اس گھر کا سارا فرنیچر سونے کا ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی نہیں ہو سکتی. اور آخرت میں بھی سچائی ہی فائدہ دے گی. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, کیونکہ سچائی جو ہے وہ اعتماد بحال کرنے میں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. یہی بڑی کامیابی ہے. زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورة الأنعام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم يعدلون. هو الذی خلقكم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده تنفذونه ثم انتم تمترون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں, پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. یعنی سب کچھ تو اللہ نے بنایا, اللہ نے پیدا کیا, اور اللہ کی عبادت میں انہوں نے دوسروں کو شریک کر لیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس قدر غصہ آتا ہوگا کہ دینے والا میں ہوں, سب احسانات میرے ہیں, اور سر کسی اور کے آگے جھکایا جا رہا ہے. یاد رکھیے, حمد کا حقدار صرف اللہ ہی ہے, الحمدللہ, کیونکہ اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کیے, اور اللہ ہی نے رات دن بنائے, روشنی اور اندھیرا, اور ہمارے اوپر جتنے بھی احسانات ہیں وہ سب ہمارے رب کے ہیں. لہذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اسی کو اپنا معبود سمجھنا چاہیے. وہی منعم حقیقی ہے, وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, سبحان اللہ, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی, ہر ایک کی الگ الگ ہے, اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے, یعنی قیامت کی گھڑی, جب اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ پیدا ہوں گے. ایک زندگی تو تمہاری اس دنیا کی زندگی ہے, اور اسی سے سمجھ لو, سبق لے لو کہ ایک زندگی اور بھی ہے. جیسے اب پیدا ہوئے ہو نا, ایسے ہی دوبارہ بھی پیدا ہوگے. آخرت پر ایمان کی دلیل دی جا رہی ہے, مگر تم لوگوں کے شک میں ہی پڑے ہوئے ہو, تمہیں یقین ہی نہیں آتا کہ دوبارہ پیدا ہوگے. وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے, اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو, چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں, ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا, بڑی بڑی ترقیاں کی انہوں نے, لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں. تو آج تم اس دنیا میں ملنے والی نعمتوں اور ان ترقیوں پہ زیادہ نازاں نہ ہو, یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. تم ان سے متاثر ہوتے ہو, اللہ سبحانہ وتعالی نہیں, کیونکہ وہ سب سے بڑا خالق ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا, ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بنا دی, مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی اسے دیکھ لیتے, تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی, اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے, اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہیے, ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ان سے پوچھو, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو, سب کچھ اللہ کا, کیونکہ اس نے بنایا, وہی مالک ہے, اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا, اسی وجہ سے تمہیں فوراً نہیں پکڑتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا, سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو, اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے؟ کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تم بہرحال مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ کہیے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کہیں نافرمانی کروں تو پکڑا نہ جاؤں۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی بنا پر نہیں چھوٹ سکے گا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت قرار دیتے ہیں، انت رحمتی۔ اور اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت زمین پر بھی اتاری گئی ہے، اور اللہ کی رحمت آخرت کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے 99 اس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اس نے زمین پہ نازل کیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی کے ساتھ پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا اس ڈر سے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ 99 رحمتیں کہاں کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو ہم سب کو اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ تو آج کے لیے ایک دعا لازم کر لیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک اس کا کوئی مالک نہیں سوائے تیرے۔ یعنی اللہ کی رحمت اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگیں گے تو وہ دے گا، اگرچہ ابھی تو وہ بن مانگے بھی اب ہم پر اپنی رحمت نشاور کر رہا ہے، لیکن ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی تمنا نہ کریں، اس کی تمنا کریں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مانگیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، اور دانا و باخبر ہے۔